الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جان به الرسول موزه سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله جل شانه نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اے ہمارے پروردگار انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجئے یعنی مبعوث فرمائیے جو ان کو آپ کی آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کعبہ فرما رہے ہیں، اس سے پیشتر حصوں میں انہوں نے دعا کی، اپنے لیے دعا کی، اپنے عمل کی شرف قبولیت کے لیے دعا کی، اولاد کی بالعموم دعا اللہ جل شانہ کے حضور کے، اور پھر خصوصی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے حوالے سے انہوں نے اللہ کے حضور دعا عرض کی۔ وزر سامعین کرام، میں پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو اللہ کریم نے عطا فرمائی، مخلوق کی طرف مبعوث فرمائی، اور ان کی ساری فکر اپنے اس پیغام پر ہوتی ہے جو اللہ کریم کا مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ کریم کو اپنی مخلوق انتہائی عزیز ہے، اور یہی وہ پہلو ہے اللہ کریم کے مقرب ہستیوں کو اسی طرح اللہ کریم کی مخلوق بالعموم بلا تفرید عزیز ہوتی۔ پھر اس میں جو مخلوق کا رویہ ہے اس تعلق میں وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہدایت کے لیے عنابت بیان فرمائی گئی ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ مخلوق جسے اللہ کریم نے یہ موقع عطا فرمایا، جس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتی ہے، اللہ کریم کی ناشکری کی راہ کو اختیار کرتی ہے یا ناشکری کے رویہ جو ہے اسے اپناتی ہے، اس انتخاب اور اس نیت پر اس مخلوق کا یہ رشتہ اور یہ تعلق، اس کا انحصار۔ لیکن جب بالعموم بات آتی ہے تو اللہ کریم کے یہ مقرب ہستیاں، اللہ کریم کے یہ حبیب مخلوق کی بھلائی اس درجے کی چاہتے ہیں اور اپنے اپنے وقت میں ایسی ایسی کوشش اور ایسی ایسی محنت فرمائی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس درد اور اس تکلیف میں کیا آپ اپنی جان ہی دے دیں گے۔ پھر گزشتہ آیات میں اگر ہم دیکھیں تو دعوت حق کا مخلوق تک پہنچانا، اس درجے کا ادا فرمانا کہ قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ جو انکار کر کے آخرت کے دن سزا کا مستحق ہوگا اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو دین اسلام اللہ کریم کا حکم مخلوق تک پہنچانا ہے اس کا یہ ہستیاں حق ادا فرماتی ہیں۔ یہاں جب بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کریم کا ان پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے انہیں بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ بے شمار دفعہ، متعدد دفعہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر خیر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، لگ بھگ 78 دفعہ آپ کا نام قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا۔ پھر اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم کی آیات ان ہستیوں کی رہتی دنیا تک اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی رہتی دنیا تک آپ کا نام اور اللہ کریم نے آپ کو مخلوق کے لیے امام بنایا. پھر آپ نے جب یہ دعا مخلوق کے لیے فرمائی, اپنے سے بعد آنے والے اللہ کی مخلوق کے لیے دعا فرمائی, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ محترم کا خواب ہے. آپ نے اس دعا کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ میں اپنے والد اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو معزز سامعین کرام, ان ہستیوں کی دعا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ, اور غور فرمائیں کہ اس دعا سے اور اللہ کریم کی عطا سے ہم جیسے کمزور اور گناہگار لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے, اور قیام قیامت تک لوگ جو ہیں استفادہ حاصل کرتے رہیں. اور یہی حق ہے جو اس دار دنیا کی حیات کا سبب ہے. جیسے وجود انسانی سارا سلامت رہے, لیکن اگر روح انسانی قبض ہو جائے تو وجود ساکت ہو جاتا ہے, بے جان ہو جاتا ہے, اس میں نہ کوئی حرکت رہتی ہے نہ کوئی خواہش باقی بچتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی جدید یہ جو آج کے آلات ہیں انہیں دیکھیں کہ ان کی الیکٹریسٹی آپ منقطع کر دیں تو وہ ایجاد جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے, چونکہ اس کے اندر قوت یا طاقت یا جو اس کی حرکت کا یا جو اس کی استعداد پیدا کرنے کی سبب قوت تھی وہ ختم ہو گئی. اسی طرح جب ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس جہان فانی کو جب تک اللہ کریم نے قائم رکھنا ہے تب تک کہ اس کی حیات کا سبب نور ایمان ہے. نور ایمان بنا یہ حیات ایک لمحہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. اور کیسے انتظامات اللہ کریم نے فرمائے, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا اللہ کریم کی طرف سے بے شمار پہلوؤں سے آپ علیہ السلام کے لیے آزمایا جانا اور اسے اس میں شرف کامیابی نصیب ہونا, پھر آپ علیہ السلام کی دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, یہ وہ باتیں یا وہ پہلو ہیں جو ازل سے طے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کو آج کوئی ایسی بات خیال آ گیا یاد آ گئی تو پر اس پر عمل ہوگا. اسی طرح جب کوئی دعا کی جاتی ہے وہ بھی طے ہے اور اس کی شرف قبولیت, چونکہ اللہ کریم قادر مطلق ہیں, ہر شے اس کے اختیار سے ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. تو یہاں اتنا بڑا احسان فرمایا ہے مخلوق پر اللہ جل شانہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, پھر اس عطا کی تکمیل فرمائی, تکمیل نبوت مخلوق کو عطا فرمائی, پھر ایسا مستحکم حکم عطا فرمایا جو ہر لمحے ہر رنگ و نسل دنیا کے ہر خطے دنیا کے ہر موسم اور ہر طرح کے حالات میں جس پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے, ایسا مستحکم حکم مخلوق کو عطا فرمایا, سہل اور آسان عطا فرمایا. کیونکہ جب بھی اللہ جل شانہ نے کوئی حکم عطا فرمایا اس کے استحکام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, مخلوق کے اختیار کرنے میں اس میں کس درجے کی کاوش درکار ہے, ان پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے, چونکہ احکامات میں تبدیلی رونما ہوتی رہی. آپ روزہ جو وجود کی زکات ہے جو اوصاف ملکوتی پیدا فرماتا ہے, اس عبادت کو ہی دیکھیں تو یہ وہ عبادت ہے جو تمام اقوام عالم پر اللہ کریم نے فرض فرمائی. اب اس کے احکامات میں دیکھیں تو ابتدائے اسلام میں یہ حصہ ملتا ہے کہ جب شام کو روزہ دار سو گیا تو پھر روزہ شروع ہو گیا, اگر جاگتا رہا تو وہ کھا سکتا ہے صبح تک, لیکن اگر سو گیا تو روزہ شروع ہو. اللہ کریم نے یہ ہمیں آسانی فرمائی. تو اسی طرح جب حکم کی بات آئے گی تو حکم کا استحکام ہما وقت ایک جیسا ہے, چونکہ حکم اللہ جل شانہ کا ہے. لیکن جب بات دین اسلام کی آئے گی تو اس میں اللہ کریم نے بے شمار آسانیاں عطا فرمائی ہیں, امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ امت ہے جو نمازیں تو 5 ادا کرے لیکن اللہ کریم اپنے حضور سے اسے 50 کا ثواب عطا فرمائے. یہ امت تو وہ امت ہے جو اپنے اعمال میں اگر کچھ نہیں ہے تو کسی کے لیے نیک دعا یا نیک خواہش سے اجر اور ثواب عطا فرماتی. یہ وہ امت ہے جو کسی گناہ کا خیال کرے لیکن اس گناہ کو رد کر دے اللہ کے لیے تو اس خیال پر تو گرفت نہیں ہے, اس رد کرنے پر اجر اور ثواب. تو اللہ کریم نے کرم اور احسان فرمایا دین اسلام عطا. اس دعا میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ جل شانہ کے حضور کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے پروردگار کیونکہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ بھی موجود ہیں, شریک ہیں اس دعا میں آپ کے ساتھ. فرمایا انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائیے. مزہ سامعین کرام, ہمیں میں سے اللہ کریم کی یہ عطا ایسی عطا ہے کہ جو بے شمار آسانیاں بھی عطا فرماتی ہے اور بے شمار جو اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا بیشتر اعتراضات پیدا ہونے کے رد کا سبب ہے. اگر فرشتہ مبعوث ہو جائے تو اسے تو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے اور نہ نیند کا مسئلہ ہے نہ تھکاوٹ ہے. تو جو اب واردات زندگی ہمارے ساتھ منسلک ہیں یہ فرشتے کے ساتھ تو منسلک نہیں ہے. تو یہاں ان اوصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس کا جہان اور ہوگا اور جو انسان ہے ان کا جہان قطن اور ہوگا. یقینی طور پر ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ اس صورتحال کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کریم نے ہمیں میں سے اپنا محبوب جو ہے اسے مبعوث فرمایا. اب جب اس موضوع پر بحث آتی ہے تو اس موضوع کو لے کر ہم ایسے نازک بحث میں داخل ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, چونکہ علمی استعداد بھی نہیں ہے اور محبت کا وہ درجہ جو اس موضوع پر قوت گوائی سے کا استعمال ہونے سے پہلے زبان گم کر دے, وہ جو تعلق ہے اس کی بھی کمی ہے ہمارے اندر. لیکن جب آپ کی حیات مبارکہ آپ کی ذات مبارکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرما دیا اس کے بعد پھر کوئی گنجائش ہے نہیں کہ اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے, نہ اس موضوع کو جس انداز سے آج ہم اپنے درمیان زیر بحث لاتے ہیں وہ پہلو قرآن و حدیث میں قبر کے سوال و جواب کے حوالے سے ملتے ہیں. ہم اپنے لیے سوال بڑھا رہے ہیں اس نازک موضوع میں اپنی مداخلت کر کے, وگرنہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. تمام مخلوق میں فضیلت بنی نوع انسان کو بخشی, پھر اس میں اپنے انبیاء اور رسول کو الگ ترتیب عطا فرمائے. آپ کا درجہ امام الانبیاء کا ہے. آپ کے علم پر بحث کی جاتی ہے, تمام مخلوق کو جتنا علم دیا گیا آج اپنے گرد و پیش دیکھیں, ایک ذہن کا 10% جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ساری جدت میں. 90 سے زائد حصے جو ہیں دماغ کے عمومی انسان کے بقایا, اور انسان خبر آپ کو دیتا ہے اپنے اندازے کے ساتھ. جب وہ وسطوں میں جاتا ہے زمین اور اس آسمان کو جہاں تک اس کی رسائی ہے تو اپنے اندازے کے ساتھ خبریں دیتا ہے جس کی خود ہی تردید بھی کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خبر نہ صرف یہاں کی بلکہ وہ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں سے آپ دیکھیں, تہ زمین سے کوئی کلام فرمایا گیا تو اس حوالے سے دیکھیں تو نہ صرف خلق بلکہ خلق سے یہ ان کے ارشادات امر میں اور ان حصوں میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں رب کائنات کی شناسائی مخلوق کو نصیب ہوتی. تو یہ ہستیاں عمومی نے انتہائی خصوصی, اور پھر ان خصوصی ہستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ مبارک ہے امام الانبیاء کا ہے. یہ ہماری دس طرح سے ہی سوال باہر ہے کہ آپ کے فضائل پر ہم بحث کریں. ہاں وہ حصے جو قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائیں گے ان کا ان حدوں تک جو ہے اس پر سمجھنا یا سمجھانا, اس لیے کہ اللہ کریم نے وہ حصے ہمارے لیے اس حق درجے کے جو ہے انہیں مناسب فرمایا کہ ہم انہیں سمجھ سکیں. لیکن جب بات آتی ہے ہم اپنی ذات کو لیتے ہیں اور اپنی انسان ہونے کو اور اپنے اوصاف کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اس نازک موضوع پر بحث کرتے ہیں. کیا ہم انسانیت کے درجے پر قائم بھی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کریم بے ایمانی کو جانور قلم بل ازل اس سے بھی برا بیان فرماتا ہے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور فرمایا اس سے بھی گئے گزرے. تو اس لیے جو کچھ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے اس سے کسی درجے کی کوئی ایک نقطے کی کمی بیشی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ موضوع اتنا ہی نازک ہے. اس رشتے کو دیکھیں جو اللہ کریم نے ہمیں امتی ہونے کا عطا فرمایا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر قائم ہوں, ہماری محبت حقیقی اور سچی ہو, آپ کے حکم پر قائم ہوں, تو یہ تفریق ختم ہو جائے. معزز سامعین کرام, یہ بحث ختم ہو جائے. چونکہ محبوب دنیا کا رقیب پیدا کرتا ہے, در اقدس کی جو محبت ہے یہ جانساری عطا کرتی ہے, یہاں رقابت نہیں ہوتی. تو ان ہستیوں نے اللہ کے حضور دعا کی, کیا خوب دعا, کیا خوبصورت شرف قبولیت, اور کیا اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ کریم انہیں میں اپنا حبیب مبعوث فرما جو انہیں میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو آپ کی آیات سنائے. جب آپ آیات کی بات کرتے ہیں معزز سامعین کرام, تو آیات بنیاد جو شرائط ایمان کی ہیں وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پہلا حصہ جو وحدانیت کا ہے, جو ایمان کی بنیاد, پھر ایمان کی شرائط, پھر سارے احکامات جو دین اسلام کے ہیں وہ اس سارے حصے کی تفسیر میں آئیں گے. یعنی مخلوق کو جو اس کی ضرورت ہے اس سے آگاہی نصیب ہو, ایسا در عطا فرما. جس مقصد کے لیے آپ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے, اے اللہ رب العالمین, مخلوق کو وہ مقصد حیات اس در سے نصیب ہو. تو بنیاد بندگی سے ہے, اور بندگی جو ہے وہ نور ایمان سے ہے. جیسے میں نے عرض کی ابتدا میں کہ وجود کی حیات روح سے ہے, روح نہ ہو تو یہ وجود واپس خاک ہے. اسی طرح مقصد تخلیق بندگی ہے, لیکن بندگی کی حیات نور ایمان سے ہے, وگرنہ پھر وہ بھی خاک کی ہے, پھر پیچھے چیز بچتی کوئی نہیں. معزز سامعین کرام, تو اللہ جل شانہ نے جو کچھ پسند فرمایا, جیسے پسند فرمایا, مخلوق سے مخلوق کو اس حق سے آگاہی, اور نہ صرف آگاہی بلکہ اس سارے کی ایسی رہنمائی کہ بعین ہی یہ حق ان تک پہنچ. ایسے آپس کی گفتگو میں بات ہو رہی تھی کہ جب کسی کو کچھ کہا جائے تو وہ اس درجے کی توجہ نہیں کرتا کہ بات باقاعدہ یا پوری سنیں, آدھا ہوش کہیں اور ہوتا ہے, آدھا جہاں مخاطب کیا جا رہا ہے وہاں ہوتا ہے. اس صورت حال میں جب وہ وہاں بات سنتا ہے تو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس عدم توجہ سے اس نے کیا سنا اور پھر سمجھا گیا. پھر بات ختم نہیں ہوتی, جہاں جو کہا گیا اسے پھر جب عمل میں لایا جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کہا کیا تھا اور یہ کر کیا رہا ہے. تو جانا اگر اس نے سیدھے ہاتھ کا کہا گیا ہے تو اس کا رخ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے. اور ہمارے لیے ہر موضوع میں ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نمونہ ہے. آپ کا مزاج مبارک تھا, آپ بات کو ٹھہر کر ارشاد فرماتے, بات ٹھہر ٹھہر کر ارشاد فرماتے, لفظ پورا ارشاد فرماتے اور اسے تکرار سے ارشاد فرماتے. اکثر آپ کا فرمان سے بار ہے کہ ایک بات جہاں سمجھائی جا رہی ہے وہ تین مرتبہ آپ بیان فرماتے, ٹھہر کر بیان فرماتے, لفظ کی ادائیگی پوری ارشاد فرماتے اور سے بار بلعموم آپ بات جائے یعنی تین دفعہ آپ ارشاد فرماتے. جب کوئی سوال یا کوئی عرض یا گزارش پیش کی جا رہی ہے تو ہما تن گوش ہوتے سنتے ہوئے کلام ٹوکتے نہیں تھے کہ آدھی بات میں آگے جواب ارشاد فرماتے. اب یہ ایسا انداز ہے معزز سامعین کرام, معزز خواتین و حضرات, کہ کسی ذہن کے درجے کا مالک, کوئی درجہ بھی ذہانت کا ہو, کمزور سے کمزور بھی ہو, جب اس کی بات پوری سنی جائے وہ یہ سمجھے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ پورا سنا گیا ہے, دھیان سے سنا گیا ہے, ایک ایک بات کو سنا گیا اور میری طرف توجہ کیے ہوئے سنا گیا ہے. پھر جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ٹھہر کر آسان یعنی سہل اور آسان اور متعدد دفعہ, تو کوئی ایسا نہیں رہتا تھا کہ جو بعین ہی اپنا جواب جو ہے وہ جامع طور پر سمجھ نہ لے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو سنت خیر الانام سے مزین کریں تو یہ جو بے شمار جسے ہم کہتے ہیں نا بے سوادگی بن گئی, پریشانی یا آپس کی رنجش بن گئی, یہ دور ہو جائے. چونکہ دیکھیں بات سننے میں جب کلام کہنے والے کی طرف توجہ کی جائے تو اس میں اس کے احترام کا پہلو بھی ہے کہ توجہ اس کی طرف ہے, رخ اس کی طرف. تو زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں ایسے ایسے انداز مبارک ملتے ہیں جو زندگی کو سہل کر دیتے ہیں. تو جو ضرورت ہے انسان کی دین اسلام وہ عطا فرماتا ہے. عموماً ذمہ داری جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ ضرورت کی نہیں دیتے. آپ غور کریں جو مخلوق کو ذمہ داریاں دے رہی ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کی تکمیل دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے, یہ قرآن کریم نے بڑا واضح بیان فرمایا. احتیاج مخلوق کی طرف ہے. تو جو دین اسلام یعنی اللہ نے جو اسے حکم عطا فرمایا یہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو جب ہم عمومی ذہن پر باتیں لیتے ہیں تو پھر تقریب ہوتی ہے. انسانوں کے انسانوں سے تعلقات ہیں, انداز ہے, جو فکر انسانی ایک دوسرے سے ہے, جب ہم باتوں کا اطلاق اس پر کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں سے کتنی بلندی اور کتنی عطا ہے اللہ کریم کی جس طرح سے, تو یہاں کا رشتہ کتنا نازک ہو. تو فرمایا اے ہمارے پروردگار انہی میں پیغمبر مبعوث فرما جو ان کو آپ سے آشنائی کا سبب, جو ان کو آپ کی آیات سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. جو کچھ سمجھا مانا اسے اختیار کرنا عملی صورت میں, اور اس کے پہلو وہ پہلو ایمانیات سے متعلق ہوں یعنی عبادات سے متعلق ہوں یا عمومی زندگی سے متعلق ہوں, جو بالعموم زندگی ہے جب وہ حکم کے تابع آتی ہے تو وہ بالعموم زندگی بھی عبادات کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے, وہ بھی کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں بڑا واضح فرمایا گیا کہ ایمان کی آخری شاخ ایسی بھی ہے کہ راستے سے کوئی رکاوٹ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے لیے اور اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے اٹھائی جائے تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. شاہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایمان کی. تو ہر عمل پھر عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم. اور موزد سامن کریم, حکمت کیا ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ جو راز اور پوشیدگی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہر شے کھول کر بیان فرمایا. اب جو حکمت یا دانائی ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے, اس سے باہر جو ہے وہ حکمت نہیں ہے. اس کلام کو جیسے حکم فرمایا گیا ہے اس انداز اور اس مطابقت کے ساتھ پڑھنا اور استفادہ حاصل کرنا, یہ حکمت ہے. اور اگر اب ایسا کریں کہ یہ جو حیات آفری حصے ہیں انہیں ہم ضروریات زندگی کے ساتھ اس حق کو ہم مقید کرتے جائیں تو یہ کیا صورت حال ہے؟ کئی دفعہ جب بات ہوتی ہے تو تلاوت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں تو جواب ملتا ہے کہ ہاں تلاوت کرتے ہیں, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے مخلوق سے ہم کلامی میں آپ بات کرتے رہتے ہیں تو جب سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے تو جواب دینے والے سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب مزید تحقیق میں عرض کیا جائے کہ تلاوت کتنی اور کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک سورہ مبارک یا کچھ آیات جو ہیں وہ مقرر کر لی ہیں جو روز تلاوت کر لی جاتی. اور جب اس کا مقصد پوچھا جائے تو اس کے ساتھ ضروریات زندگی جو ہیں وہ منسوب ہوتی ہیں. کیا یہ دونوں صورتیں حکمت کے تحت آئیں گی؟ اگر کہیں کسی جگہ احادیث شریف میں کسی حصے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے تو وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو کلی تلاوت ہے اسے چھوڑ دو. وہ تلاوت کے بعد پھر بات آتی ہے مزید عمل کی. تو ہم کسی ایک حصے کو مخصوص کر لیں اور پھر اس کا مخصوص کرنا بھی ثابت نہ ہو, اپنی اختراع ہو, کسی کی پسند ہو, کسی رہنما کی بات کے حوالے سے کی جائے, لیکن معزز سامعین کرام اصول قرآن و حدیث جو ہے اصول وہ ہوگا اس کے تحت جہاں جو بات آئے گی. تو یہ اس اصول کے منفی ہے بات کہ بالعموم تلاوت چھوڑ دی جائے, بالخصوص حصہ کو مقرر کر لیا جائے اور اس کا ورد کرتے رہیں. اور اکثر دیکھا ہے میں نے کہ جو ایسا کرتے ہیں مخصوص وظائف پکڑ لیتے ہیں ضروریات کے لیے, اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا اب نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ ساری دنیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ بے وقوف ہے, پاگل ہو گئی. تو جو جیسا حکم ہے جب اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو ہر دو پہلو سے استفادہ ہوتا ہے, ظاہری اور باطنی, دنیا اور آخرت, ہر دو پہلو سے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے. مزد سامن کرام جو پاکیزگی ہے, اس پاکیزگی کی جب بات صرف ظاہر کی آئے گی تو ظاہری تبدیلی جو ہے یہ دوامی نہیں ہوتی, عارضی اور انتہائی عارضی ہوتی ہے. بہت جلد جو ہے اس پر اثر انداز جو ہے ماحول ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ پاکیزگی باطنی نصیب ہو جائے تو پھر اس کی صورت عارضی نہیں رہتی, دیر پا ہو جاتی ہے. تمام تو اللہ نے عطا فرمانا ہے, عارضی میں بھی اسی کی حفاظت ہے اور دوامی کیفیت میں بھی اسی کی جو ہے کرم اور احسان کی بات ہے اور اسی کی حفاظت کی بات ہے. لیکن ظاہری تبدیلی جو ہے اس میں استحکام نہیں اس درجے کا جتنا استحکام باطنی تبدیلی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ نفس کی بات آتی ہے. اور تزکیہ جو ہے جسے آپ تصوف کہتے ہیں, اگر قرآن کریم سے لفظ تصوف کے حوالے سے نسبت درکار ہو تو یہ ارشاد عمر ہو. یزکیہم, تزکیہ نفس, تزکیہ کرنا, صفائے باطن کرنا. اب صفائے باطن کیا ہے، جسے عمومی طور پر اقرار جو ہے زبان کا ہے، اس کے ساتھ تصدیق قلب کی کہا جاتا ہے، کہ جو کچھ مان رہے اقرار باللسان ہی اور تصدیق باللسان، جو کچھ مان رہے اس کی تصدیق قلب کر رہا ہو. تو جب بات تصدیق قلب کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو وہ نیا خانہ دل کا ماننا اس جاننے پر اس درجے کا یقین عطا فرماتا ہے کہ وہ جاننا اور ماننا پھر عمل کی صورت میں اور خالص عمل کی صورت میں نظر آتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ ہاں بڑا پارسا ہے، بڑا ایماندار ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی، اور اس اللہ ہی کے لیے حکم بھی وہاں سے لیا، جیسا ارشاد ہوا ویسا لیا، اور جس کا حکم ہے معاملہ بھی اسی کے سپرد. کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ معاملہ کتنا واضح ہے اور کتنا خوبصورت ہے. تو اس کے اختیار میں پھر کتنی نزاکت چاہیے ہوگی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں، اور جیسے ہم ہیں کیا ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جب یہ ہم موازنہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. پھر اس میں معاملات دنیا سے دین پر آؤ، پھر دین کے اس خفی پہلو پر آؤ. تو میں خصوصی طور پر ساتھیوں سے، ذمہ داران سے یہ بات عرض کروں گا، پھر اس کی نزاکت دیکھیں کہ معاملہ ہے کیسے. تو پھر اس میں جب ذات آ جائے گی تو پھر کس درجے کا ہم اپنا نقصان کریں. یہ جو مخلوق میں رہنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سکھانا، تربیت کرنا، اس میں ذات نہ آنے دو. پلٹ پلٹ کر ذات آتی ہے، نفس کھینچ کھینچ کر لاتا ہے، شیطان دھکے دیتا ہے، گرد و پیش کا ماحول آپ یقین مانے سب سے زیادہ امتحان پیدا کر دیتا ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کچھ شاید مافوق الفطرت قسم کی حیثیت رکھتا ہوں. تجھے پیدائش پر اختیار تھا، تو دھلا ہوا پیدا ہوا تھا، تیرا وجود خاک سے نہیں پیدا ہوا، تو ایک ناپاک پکا جو قطرہ ہے اس سے نہیں تیری پیدائش ہوئی. کیا تجھے بھوک نہیں لگتی، سردی گرمی نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو بیمار نہیں ہوتا، تو محتاج نہیں ہے، تو نے جس زمین پر چل رہا اس میں دفن نہیں ہونا، تجھے یقین ہے کہ تیرا وجود یہ مٹی نہیں چھوئے گی، یا اس مٹی میں پڑے بے شمار لاکھوں ہزاروں جو کیڑے ہیں وہ کھانا شروع کر دیں گے. جانتے ہو اس بات اترانا کیا. جب تربیت مخلوق کی ہم کریں تو اس میں ہم ذات کیوں رکھیں؟ ذات کی تو نفی ہے یہ کیفیت. تزکیہ کیا ہے؟ ذات کی نفی. اور یہ ایسا سخت عمل ہے، ایسا برا عمل ہے، اور ایسا سخت ہے کہ یہ نکلتے نکلتے صوفی سے بھی سب سے آخر میں جا کر جو نکلتا ہے وہ انا نکلتی ہے. میں سے آزاد ہو یہ سب سے آخر میں جانا. تو علاج اس کا ایک ہی ہے، اللہ کی یاد میں محو رہو، اپنے جو اوقات مقرر ہیں وہ بھی کرو، اس سے بڑھاتے چلے جاؤ. جب موقع ملے اللہ کرو، جب تکلیف محسوس کرو، تنگی محسوس کرو، وسوسہ محسوس کرو، اپنی انا میں پھنسنے لگو، اللہ کرو، اور کوشش رکھو خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ جس نے پیدا فرمایا حکم، اس کا حکم کی سارے پہلو جو منسوب اللہ سے، ماذ واسطے اللہ ہو، خالص ہو، وہ کریم ہے، وہ حفاظت فرماتا ہے. انت العزیز الحکیم، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے. وہ غالب ہے، ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے مجھے سامعین کرام، اور وہ حکیم ہے، حکمت والے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کسی حکمت بنا ہو، ہر شے میں حکمت ہے. اپنے گھر کے کسی ایک کاغذ کو جو کارآمد نہ ہو اسے ردی میں پھینکتے ہو، اور اللہ جل شانہ کی یہ کائنات، یہ تخلیق، یہ مخلوقات فضول ہیں. بے مقصد ہے. ہر شے میں حکمت ہے, اور ہماری ضرورت کی تکمیل قرآن کریم نے فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تکمیل میں ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہیں کوئی تشنگی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ کیا ہم سرنگوں ہوتے ہیں کہ نہیں. تو جب بات تزکیہ نفس کی آئے گی, وہ یزکیہم پاکی کی آئے گی, تو معزز سامعین کرام یہ پاکی پھر انا نہیں چھوڑتی, انا کو یہ پاکیزگی دھو دیتی ہے. اور اللہ جل شانہ نے دعا عبادت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے دعا کا درجہ عبادت کا ہے. جو متعلقہ دعا ضرورت کی ہے وہ تو ہے, بجائے خود دعا کا اجر اور ثواب ملتا ہے, شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوئی, پھر اجر اور ثواب بھی نصیب ہوا. جو احتیاج عرض کی جا رہی ہے اس کی تکمیل تو ہے. بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں فرمائی جاتی, کرم اور احسان. اس کی شرف قبولیت پر بات ہو سکتی ہے, کب کہاں کیسے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک انک, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, بے شک انت العزیز الحکیم, آپ ہی غالب حکمت والے. مدر سامعین کرام ایک ہی بات جو حکمت کی ہے کہ قرآن کریم سے احکامات الہی سے لپٹ جایا جائے, چمٹ جایا جائے, پکڑ لیے جائیں, اور ایسے پکڑ لیے جائیں کہ اس پکڑنے میں کوئی کمزوری واقع نہ ہو. معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں, رہنمائی ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے. اس سارے کے باوجود ہم کمزور ہیں, بتقاضائے بشریت کمزوری ہماری اس سے بڑھ کر ہے. اللہ نے معاف فرما دی, اس نے احسان فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا عطا فرمائی, پھر اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا تھا, یہ اس کا کرم اور احسان. الحمدللہ صدا بار شکر, ہر بار شکر لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ شکرانے میں صرف ہو تو بھی کم ہے. محضر سامین کرام, اور اپنی طرف جب دیکھتے ہیں, یہ تو وہ ہے نا جو اس کی عطا, جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ندامت ہے, شرمندگی ہے. اور اللہ یہ ندامت اور شرمندگی قائم رکھے, چونکہ اس میں بھی حیات ہے. ندامت محسوس ہوگی تو بندہ غلطی سے اجتناب کرے گا, اگر ندامت ہی نہ رہے, ڈٹھائی آ جائے, اللہ معاف کرے, پھر کوئی حل نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہم صل وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. سب اجمعین برحمتہ.